لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سلوات بر محمد. ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش، غلامان حیدر کرار، عزاداران حسین، گفتگو کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے اسلام ہی کیوں. کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام دل و دماغ پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، مسلمان ہر جگہ سے نکالے جا رہے ہیں، اسلام اپنی عظمت کا پرچم عالمی فکر اور بین الاقوامی ضمیر کے سامنے لہرا رہا ہے، مگر مسلمان ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، عزیز ناظرین گرامی، اسلام ہی کیوں کا مطلب ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں. دین ہے تو صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اگر اسلام کی مختصر تعریف کی جائے، میں اپنے نوجوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوں، بزرگ میرا کوئی یہاں نہیں ہے، عمر کی اس منزل میں ہوں، خود بزرگ بن چکا ہوں. برادران ملت، دعوت فکر ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں، دین صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں. اس کی انتہائی مختصر تعریف اگر میں آپ کے سامنے تین چھوٹے چھوٹے جملوں میں عرض کر دوں تو آپ اسے اس کا انکار نہیں کر سکیں گے، دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. تھوڑا سا مختصر سا جملہ ہے، اس سے مختصر اسلام کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کو پھیلائیے پورا اسلام بن جائے گا. تو تین فقرے ہیں، خدا واحد و یکتا کی بندگی، نیکیوں کو اپنانا، برائیوں سے بچنا. آپ کہیں گے کسی مذہب کے سامنے ہم اسے جب رکھیں گے آپ کے ان جملوں کو، تو وہ فوراً کہے گا کہ ہمارا دھرم بھی تو یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس ایک خالق واحد و یکتا کی پرستش کرو اور برائیوں سے خود کو بچاؤ اور نیکیوں کو اپناؤ. نیکیاں مذہبوں کی الگ الگ نہیں ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ کی نیکی یہ ہے، عیسائیوں کی نیکی یہ ہے، یہودیوں کی برائی یہ ہے، عیسائیوں کی برائی یہ ہے. برائی اور اچھائی انسان کا احساس انسان فطری طور پر لے کے پیدا ہوا ہے. اس بات کو قرآن کریم نے کہا، فائل ہمہا فجور رہا و تقوا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا برائی کا بھی علم دے دیا اور اچھائی کا بھی علم دے دیا, اس کی پہچان دے دی برائی کی بھی اور اچھائی کی بھی, اور فطرت میں اچھائی کی رغبت پیدا کر دی, برائی سے نفرت پیدا کر دی. یہ نفرت بھی فطری ہے. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرے گا. آپ کہہ کے دیکھ لیجئے, میں اپنے بچوں سے بتا رہا ہوں, کسی کے سامنے کہیے کہ اسلام کا مقصد بس یہی ہے, اس خالق سے, اس مالک کی, جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, ذرے ذرے پر جس کی قدرت چھائی ہوئی ہے, جو رزق بھی دیتا ہے, جو پیدا بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایک لقمہ روٹی جو ہمارے منہ میں جاتی ہے, یہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جو ہم تک پہنچا دے. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لقمہ روٹی گیہوں کی محتاج ہے, گیہوں اگر نہیں ہوگا تو روٹی نہیں بن سکتی, روٹی نہیں پکے گی ہمارے ہم تک وہ لقمہ نہیں آئے گا. گیہوں زمین کا محتاج ہے, اگر زمین نہیں ہوگی تو گیہوں پیدا کہاں سے ہوگا. زمین پانی کی محتاج ہے, اگر پانی نہیں ہوگا تو گیہوں سڑ جائے گا, جل جائے گا, بیکار ہو جائے گا. پانی ہواؤں کا محتاج ہے, اگر ہوائیں نہیں چلیں گی تو پانی آئے گا کیسے. ہوائیں بادلوں کے محتاج ہے, اگر بادل ہو گئے نہیں تو ہوائیں لے کے کہاں سے جائیں گی. بادل مانسون کا محتاج ہے, اگر مانسون اٹھے گا نہیں تو بادل بنے گا کیسے. مانسون سمندر کا محتاج ہے, سمندر اپنے جوار بھاٹے کا محتاج ہے, جوار بھاٹا چاند کی چاندنی کا محتاج ہے, چاند سورج کی روشنی کا محتاج ہے, سورج اپنے اندر جلنے والے ایندھن کا محتاج ہے. تو ایک لقمہ روٹی جب تک ہمارا ساتھ گیہوں نہ دے, زمین نہ دے, ہوائیں نہ دے, گھٹائیں نہ دے, فضائیں نہ دے, سمندر نہ دے, چاند نہ دے, سورج نہ دے, وہ ایک لقمہ روٹی ہم تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان گرامی, ہم جو کم دیکھنے والے ہیں, جن کی نگاہیں دور تک نہیں جاتی, وہ کبھی سمندر کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں, کبھی چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, کبھی سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جو دور تک دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں گے, نہ گیہوں کوئی چیز ہے, نہ زمین کوئی چیز ہے, نہ سمندر کوئی چیز ہے, نہ جوار بھاٹا کوئی چیز ہے, نہ مانسون کوئی چیز ہے. اصل میں وہی ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سب ہے, اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لے. لہذا وہ جب مانگیں گے تو اس دینے والے سے مانگیں گے جو خود بے نیاز ہے, مگر نیاز مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ضرور بھیج دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تھوڑا سا اور آگے کھسکائیں. کل میں دیکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو پیچھے بیٹھنے میں زحمت ہوئی, تھوڑی دیر میں آپ پہلے کہ آپ نے مختصر سے تعریف کی اسلام کی. اسلام کی یہی مختصر سے تعریف ہے. جب آپ بندگی کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ضرور ضرورت محسوس ہوگی کہ بندگی کیسے کریں, بندگی کریں کیسے. اس وقت کوئی بتانے والا آپ کو نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ آپ وہ خود کسی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کر دے, وہ ہمیں بتائے کہ وہ عبادت کیسے کی جاتی ہے, بندگی کیسے کی جاتی ہے, پرستش کیسے کی جاتی ہے. اب یہاں رسالت کی ضرورت پیدا ہو گئی, ذرا رسالت کی, اور یہ بھی بتائے کہ اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ ضمیر یہ تو کہتا ہے کہ ہونے والا ہے, اگر ذرا سا غلط کام ہو جاتا ہے تو ضمیر شرمندہ ہوتا ہے. یہ کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ شرمندہ ہو رہا ہے گویا اندر والا وجدان یہ بتا رہا ہے ایک دن تمہیں حساب دینا ہے. کوئی نیک کام کرنے کے بعد ایک خوشی ہوتی ہے, خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. اور کوئی ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جو خدا کو نہیں مانتا. وہ جو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ نیچر ہے, اس سے کہہ دیجئے کہ جس کو تم نیچر کہتے ہو وہ باشعور ہے کہ بے شعور؟ وہ کہے گا وہ تو باشعور ہے صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں جب بارش گرمی زیادہ ہوتی ہے تو بارش ہونے لگتی ہے, جہاں ریت ہوتی ہے وہاں بارش نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ نیچر جو ہے وہ اندھا نہیں ہے, وہ جانتا ہے کہ پانی کی ضرورت کہاں ہے. جہاں درخت ہوتے ہیں, جہاں ہریالی ہوتی ہے, جہاں باغات ہوتے ہیں, وہیں بادل برستے ہیں. تو یہ باندر اندھی طاقت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے. کوئی اس کے پیچھے اس کے پس پشت کہ میری مخلوق کہاں پہ آتی ہے, تو تم اس کا نام نیچر رکھتے ہو, رکھتے رہو, مگر خالی اتنا مان لو کہ وہ باشعور ہے اور با ارادہ ہے اور با اختیار ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ کہیں گے ہاں یہ تو ہم تو مانتے ہیں, تو ہم نے کہا بہت خالی نام کا فرق ہے, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, تم اسے نیچر کہو. اگر تمہارا جی چاہے درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے یہی تو ہم مانتے ہیں, یہی تو ہم مانتے ہیں, یہی ہمارا مذہب ہے, یہی ہمارا مذہب ہے. اس لیے کہ سارے مذہبوں کی اصل جڑ جو ہے وہ اسلام ہے. سارے مذہبوں کی اصل جڑ جو ہے, اصل جڑ ہے اسلام ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک زمانے میں سارے انسان ایک امت تھے, امت واحدہ, سارے انسان, کوئی اختلاف نہیں تھا, کسی طرح کا اختلاف نہیں تھا. جب ایک انسان نے دوسرے انسان پر ظلم کرنا شروع کیا, ٹکڑوں میں بٹنے لگے, فرقوں میں بٹنے لگے, الگ الگ ہوتے گئے اور اپنے دین میں تحریف کرنے لگے, اپنے دین میں تحریف کرنے لگے, تحریف ہوتی چلی گئی, کوئی دین بچا نہیں, کوئی دین بچا نہیں. حضرت موسیٰ جو دین لائے وہ بھی نہیں بچا, حضرت عیسیٰ جو دین لائے وہ بھی نہیں بچا, اس میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی, بدلتے چلے گئے, بدلتے چلے گئے. اور آپ کہیں گے کہ اسلام بچا ہوا ہے, اسلام بچا ہوا ہے. میں تو یہی دعویٰ کرتا ہوں, دنیا سے یہی کہتا ہوں کہ ساری مذہبوں کا جتنے مذاہب ہیں وہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے, تبدیلی کر دی گئی ہے, مگر اسلام بچا ہوا ہے, اسلام بچا ہوا ہے. حالانکہ جب حدیثوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جو کچھ اگلی امتوں میں ہو چکا ہے اور اگلی امتیں جو کچھ کر چکی ہیں تم بھی وہی کرو گے, تم بھی وہی کرو گے. تو عزیزان گرامی, اصل دین جو ہے, اصل دین اس کی پہچان حاصل ہونی چاہیے کہ کتنا دین ہے, کتنا باہر سے آ گیا ہے. جو باہر سے آ گیا ہے وہ ٹک نہیں سکتا. دین الہی کے مقابلے میں, دین حق کے مقابلے میں انسانوں کو بنایا ہوا دین ٹک ہی نہیں سکتا, خواب کسی مذہب کا ہو. میں اس لیے کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان تو اب بھی نعرہ لگا دیتے ہیں جگہ جگہ کہ اسلام خطرے میں ہے, جلدی آؤ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں کبھی نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ آیا تھا سن 61 ہجری میں بس, اس کے بعد محفوظ کرنے والوں نے اس طرح محفوظ کر دیا کہ اب یہ خطرے میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں مسلمان خطرے میں آتے رہیں گے, اس لیے آتے رہیں گے کہ غلط راستہ اپناتے رہیں گے, غلط راستہ اپناتے رہیں گے. جب غلط راستہ اپنائیں گے تو خطرے میں آئیں گے. مگر اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو بھائی؟ اسلام کبھی خطرے میں آیا ہو تو بتا دو. کربلا کے بعد اسلام کبھی بھی کسی زمانے میں بھی خطرے میں آیا ہو تو بتا دو, اور وہ دین محفوظ ہے. اب آپ کے ہمارے بچے سوچیں گے کون سا دین محفوظ ہے, مسلمانوں میں تو بہت سے فرقے ہیں, کس کا والا دین محفوظ ہے. اب میں ایک واقعہ بتا دوں آپ سے, اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچے یہ یاد رکھیں گے. آج کا زمانہ جو ہے ساری قومیں ایک ساتھ ہوتی جا رہی ہیں, ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں, ایک ساتھ کالج میں جاتی ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر آدمی کے خیالات اس کے سامنے آتے ہیں. اپنے لڑکوں کو تیار رہنا چاہیے, اپنے مذہب کو پوری طرح سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے میرے دوست ہیں, پروفیسر لیکچرر, انہوں نے مجھے کہا کہ کل دن میں میرے یہاں تشریف لائیں اور جو نان و نمک ہے آپ نوش فرمائیں. میں نے کہا حاضر ہو جائیں گے. دن میں چلا گیا, انہوں نے دو چار علماء کو بھی بلا لیا تھا, وہ علماء جو تبلیغی جماعت میں تشریف لے جایا کرتے تھے, تین چار وہ بھی تھے, وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں اکیلا تھا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہما پیام, آج تک شیعہ مذہب کا ریزن میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا شیعہ مذہب کا ریزن؟ ارے چھوڑیے, کھانا وانا منگوائیے. دیکھیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے بے ادبی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا. آپ مذہبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ چلے نہیں 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 بتاؤ. میں نے کہا چھوڑیے. ایک دو منٹ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ. میں نے فلاں مولانا سے پوچھا کہ شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے, انہوں نے کوئی قاعدے کا جواب نہیں دیا. اب نام لینے سے کیا فائدہ؟ فلاں مولانا سے پوچھا, انہوں نے بھی کوئی قاعدے کا جواب نہیں دیا. इतने में उलमा में से भी एक दो दो ने आवाज़ बुलंद कर दी कि हाँ साहब बताइए, शिया मज़हब कैसे आलम वजूद में आया। अब मैंने सोचा कि अब मेरे ऊपर वाजिब हो गया है गुफ्तगू करना, मेरे ऊपर वाजिब हो गया है। मैंने कहा कि तो शिया मज़हब को समझ लिया है आप जो रीज़न पूछ रहे हैं? कहें हाँ हम समझते हैं। हमने कहा मुझे तो यकीन है कि आप नहीं समझते, अगर समझते तो रीज़न कभी ना मांगते, अगर समझते तो रीज़न कभी नहीं मांगते। कम से कम मैं जिसे जिस मज़हब को शिया मज़हब कहता हूँ वो आपका की जिम्मेदारी है कि मुझसे पहले पूछ लें तब रीज़न मांगे। उन्होंने कहा अच्छा बताइए शिया मज़हब क्या है? मैंने कहा शिया मज़हब उसका पहला अकीदा अकीदे तौहीद है, हम इसके कायल हैं कि दुनिया खुदा वहदुल्ला शरीक ने पैदा की है, उसका कोई शरीक नहीं, हल्लाल मुश्किलात वही है, मुजीबुद्दावात वही है, किस्मत बनाने वाला वही है, तकदीर बिगाड़ने वाला वही है, सारी ताकतें उसी के हाथ में है, न कोई उसका मशीर है कि जो उसे मशवरा दे, न कोई उसका वजीर है कि जो उसका हाथ बटाए, न वो किसी का मोहताज है कि कोई आए और उसकी मदद करे, कोई आए उसकी मदद करे। अज़ीज़ाने गिरामी मदद की बात आ गई है, मैं कथा सुना दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप ये जानते हैं कि उसके अलावा कोई मददगार नहीं है तो आप या अली मदद क्यों कहते हैं, आप या अली मदद क्यों कहते हैं? एक कथा मुलाहज़ा फरमा लें, मुझे हुक्म दिया देखिए बैठे हुए हैं कि ज़रा कुछ शेर पढ़ दीजिए तो ज़रा कुछ हरकत पैदा हो जाए। मुलाहज़ा फरमाएँ कि गुनाहगार हैं हम, हौसला दुआ का नहीं, गुनाहगार हैं हम, हौसला दुआ का नहीं, सलीका बार गए हक में इल्तजा का नहीं, पुकारते हैं अली को जो अपनी मुश्किल में, शरीक अपना बनाते हैं हम खुदा का नहीं। भाई हम अपना अल्लाह का शरीक बनाए तो मुश्रिक है। हम ये तो नहीं कहते कि या अली या अल्लाह की मदद कर दीजिए, दुनिया का कारोबार उससे नहीं संभल रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि मौला हमारी दुआओं को वहाँ पहुँचा दीजिए, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो हम तो अपना शरीक बना रहे हैं ना, अपना शरीक बनाना शिर्क तो नहीं है। शिर्क उसी को शिर्क कहते हैं जो अल्लाह के साथ हो, जो अल्लाह के साथ हो। वैसे बड़े बड़े किस्म के लोग पैदा होते हैं और बड़ी बड़ी फिक्रों वाले होते हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने एक किताब लिखी है बहुत जय्यद जमात इस्लामी के, मारका जाहिलियत इस्लाम, उसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा जिस वक्त लिखा था उसके कुछ ही दिन बाद किताब छप के आई थी, मुझे मिली, उसके तीसरे चौथे सफ़े पर था कि जाहिलियत जो है वो आदमी को शिर्क तक पहुँचा देती है और शिर्क की दो किस्में हैं। शिर्क की दो किस्में हैं, एक तो शिर्क फिर तौहीद और दूसरा शिर्क है शिर्क फिर नबूवत। अब मैं चौंका कि भाई ये शिर्क फिर नबूवत कहाँ से आ गया? वो किताब जो दी थी उनके एक खासुल खास शागिर्द ने दी थी, आगे पढ़ा तो उसमें था कि बिलखसूस वो लोग जो हज़रत अली को बिल्कुल नबी की तरह मासूम समझते हैं, बिल्कुल पैगंबर की तरह मासूम समझते हैं, वो शिर्क फिर नबूवत करते हैं। जिस तरह शिर्क फिर तौहीद तौहीद के अकीदे के सारे फ़ायदे को बातिल कर देती है, कर देता है शिर्क फिर तौहीद, उसी तरह शिर्क फिर नबूवत नबूवत के जितने फ़ुयूद व बरकात हैं वो इंसान तक नहीं पहुँच पाते, ये शिर्क फिर नबूवत है, शिर्क फिर नबूवत है। मैंने फौरन किताब बंद की, उनसे कहा हुजूर उनसे ये कह दीजिए जाके कि ला शरीक ज़ात सिर्फ एक है, ला शरीक ज़ात एक है, अगर किसी को और ला शरीक बनाया जाएगा तो ये शिर्क फिर तौहीद है। नबूवत में जो सारे इंसान शरीक हैं और नबूवत में सारे अंबिया शरीक हैं, इंसानियत में सारे इंसान शरीक हैं, और अली तो हैं ही मासूम, बिल्कुल नबी की तरह मासूम हैं, इसलिए कि नबी के गोद में पले हैं, नबी की ज़बान चूसी है, नबी के पीछे पीछे चले हैं, एक कदम ना आगे बढ़े हैं ना पीछे बढ़े हैं, नबी के साथ नबी के आगोश के साँचे में ढले हैं, उनको तो मासूम रहना ही है। اور ہم معصوم جب ان کو کہتے ہیں تو شرک فی توحید و شرک فی نبوت کیا چیز آ گئی دنیا میں؟ یہ اصطلاح کہاں آئی؟ نہ قرآن میں تو کہیں نہیں استعمال ہوئی ہے، نبی کی حدیثوں میں نہیں استعمال ہوئی ہے شرک فی نبوت. تو عزیزان گرامی بیچ میں آ گئی بات. تو گفتگو جب شروع ہوئی تو میں نے کہا ہم خدا واحد اور یکتا کے قائل ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. ہم جانتے ہیں نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی لینے والا ہے اس کے مقابلے میں. وہ جو دے دے گا اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے، وہ جو ہم سے واپس لے لے گا کوئی ہمیں واپس دلا نہیں سکتا. ساری طاقت اس کی ہے، زمین اور آسمان سب اس کا ہے، ہر ذرہ اس کا عرش ہے، ہر قطرہ اس کی کرسی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ تو ہم بھی ہم نے کہا ریزن چاہیے. کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے یہی تو ہم بھی مانتے ہیں، یہی تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا تو ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے جسے یوم حساب کہا جاتا ہے. بارگاہ الہی میں بندے کو کھڑا ہو کے حساب دینا ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا، چاہے نیکی ہو یا بدی ہو، کوئی بغیر حساب کے رہے گا نہیں. یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی، نیکیوں کی جزا ملے گی، برائیوں کی سزا ملے گی. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنایا ہے، کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا، حساب کتاب ہوگا. ریزن چاہیے؟ کرے نہیں ہے تو ہم بھی مانتے ہیں. ریزن چاہیے نہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبر کو مبعوث کیا ہے. آخری نبی ہمارے نبی تھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. ریزن چاہیے؟ کرے نہیں ہے تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں نازل کی، آخری کتاب قرآن ہے. اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے جو آسمان سے زمین پر آئی ہے. ریزن چاہیے؟ نہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، عمل میں اعمال میں آ جائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت نماز ہے. سب سے پہلی عبادت نماز ہے. نماز 5 نمازیں واجب ہیں. 5 وقت میں نے نہیں کہا کہ جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ. میں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ واجب ہیں، فرض ہیں. کہہ لگے یہی تو ہمارے یہاں ہے. ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہ نہیں. میں نے کہا کہ اور ہمارے یہاں اتنے نوافل ہیں، صبح کی نوافل 2 رکعت، نماز شب 4 رکعت، وتر اور شفا 3 رکعتیں بتا دیا. کرنے لگے یہی تو ہمارے یہاں. ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کرنے لگے نہیں. ہم نے کہا تو نماز کے بعد ہمارے یہاں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں 30 دن یا 29 دن، صبح سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور دوسری ممانعتیں جو قرآن نے کر دی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اس عمل کو ہم روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے. ریزن چاہیے؟ کرنے میں نہیں. یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے، یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے. یاد کرتے رہنا میری باتیں بچوں، یہی ہمارے یہاں. کسی سے گفتگو ہو تو فوراً کہنا یہی تو ہمارے یہاں صاحب، ہم ریزن نہیں چاہیے. ہم نے کہا اچھا، تو روزے کے بعد پھر ہمارے یہاں بڑی عبادت حج ہے. حج ذلحجی میں ہوتا ہے اور 9 ذلحج کو عرفات میں جاتے ہیں ہم لوگ، 10 ذلحج کو منا میں جاتے ہیں. جب میقات پر پہنچتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اس کے بعد جاتے ہیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، نماز طواف پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں صحیح کرتے ہیں صفا پر اور مروہ پر. صحیح کرنے کے بعد تقصیر کرتے ہیں، بال کاٹ دیا، ناخن کاٹ دیا، اور عمرہ کھول لیتے ہیں. اس کو عمرہ تمتع کہتے ہیں. اس کے بعد پھر باندھتے ہیں احرام، اور باندھنے کے بعد صبح ہونے سے پہلے ذیلحج کی 9 کو وہاں سے چلے جاتے ہیں میدان عرفات میں، دن گزارتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، وہاں کنکریاں بھی جمع کر لیتے ہیں، پھر دن کو منا میں پہنچ جاتے ہیں، شیاطین کو کنکری مارتے ہیں. کنکری مارنے کے بعد بال بلاتے ہیں، سر بلاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اس عمل کے بعد ہمارا حج ختم ہو جاتا ہے. रीजन चाहिए करने के, नहीं यही तो हमारे यहाँ भी है, यही तो हमारे यहाँ भी है। हमने कहा कि हज के बाद हमारे यहाँ ज़कात है, ज़कात की बहुत सी मकदारें हैं, कभी दसवां, कभी पंद्रहवां, कभी बीसवां, कभी चालीसवां और कभी पाँचवां। ये मैं बच्चों को अपने बता दूँ, खुम्स कोई अलग से चीज़ नहीं है, मजमूई लफ्ज़ कुरान ने जो दिया है वो ज़कात है। अकीमुस्सलात अतमुज़्ज़कात, ज़कात दो और नमाज कायम करो। तो ज़कात की जगह जगह जो जिक्र है, लोग कहते हैं कि साहब ज़कात में ये है और खुमस में ये है, खुमस और ज़कात अलग नहीं है। खुमस तो मकदार का नाम है, खुमस का मतलब है पाँचवा, खुमस का मतलब है पाँचवा, खम्स का मतलब पाँच, तो पाँचवा निकालना है। इस जैसे चालीसवा निकालते हैं, जैसे लोग बीसवा निकालते हैं। तो हमने कहा कि ज़कात वाजिब है, कभी पाँचवा, कभी दसवा, कभी पंद्रहवा, कभी बीसवा, कभी आमदनी पर, कभी बचत पर। मालिक ने रखा है, वो जानता है, वो इंसानों की ज़रूरतों से वाकिफ़ है। रीज़न चाहिए इसका करने में, नहीं है तो हमारे यहाँ भी है, ये हमारे यहाँ भी है। हमने कहा साहब ये भी आपके यहाँ है और हम अपना मज़हब बताए जा रहे हैं, आप कहते हैं रीज़न न चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि शिया मज़हब का रीज़न समझ में नहीं आता, पूरा मज़हब बता दिया। अच्छा यूँ अब आइए, हो सकता है इसमें कोई आपको रीज़न की ज़रूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ इज़्दिवाज कायम होता है ईजाब व कबूल के ज़रिए, बीच में महर होता है, चार आना भी हो सकता है, चार लाख भी हो सकता है। ईजाब औरत की तरफ से होता है, कबूल मर्द की तरफ से होता है, कबूल मर्द की तरफ से होता है। इस रिश्ते को रिश्ते इज़्दिवाज कहते हैं। मर्द को तलाक देने का हक हासिल है अगर उसने औरत को हिबा नहीं कर दिया है ये हक। इस तरह हमारे यहाँ इज़्दिवाज कायम होता है, पहले ऐसी तो हमारे यहाँ होता है। हमने कहा हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो एक कान में अजान कही जाती है, एक कान में अकामत, कहिए तो हमारे यहाँ भी होता है। हमने कहा रीज़न चाहिए कहने लिए नहीं। हमने कहा हमारे यहाँ जो कोई मर जाता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, कब्र में उतार देते हैं, फिर से दफन कर देते हैं, रीज़न चाहिए कहने, यही तो हमारे यहाँ होता है। हमने कहा हमारे यहाँ विरासत का कानून है कि सबसे पहले ज़वील अरहाम का हक है, माँ बाप और औलाद, बेटा और बेटी सबसे पहले वो वारिस हैं। वो नहीं है तो फिर बाप की औलाद जैसे भाई बहन हैं, वो भी नहीं है तो दादा की औलाद जैसे चचाजाद भाई चचाजाद बहनें हैं। ये हमारे यहाँ विरासत का निज़ाम है, रीज़न चाहिए करें नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी है। रीज़न मांगते तो हम कुरान से दे देते, ये तो हमारे यहाँ भी है। हमने कहा रीज़न, मैंने अपना, अब तक आप कह रहे थे कि शिया मज़हब का रीज़न समझ में नहीं आया, फ़ला मौलाना से कहा, फ़ला मौलाना से कहा, फ़ला मौलाना से कहा, अब मैंने अपना पूरा मज़हब आपके सामने रख दिया है, पूरा मज़हब आपके सामने खड़ा कर दिया है। अब आप कहते हैं रीज़न नहीं चाहिए, रीज़न नहीं चाहिए, रीज़न नहीं चाहिए। तो एक मरतबा चौंके, कहने लगे हमें तो फिर फ़र्क क्या है, अब मैं तुम में। हमने कहा कोई फ़र्क नहीं है, हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि दीन की हिफाजत का इंतज़ाम ऐसे ही अल्लाह ने छोड़ नहीं दिया था लावारिस, कि जिसका दी चाहे दीन को बदल दे, दीन को मिटा दे। दीन की हिफाजत अल्लाह ने की है, और किसके ज़रिए से की है इस वक्त बहस नहीं है। अगर आपको पता लगाना है तारीख पढ़ लीजिए जाके, किस दीन की हिफाजत का इंतज़ाम किसने किया है। दीन तो यही है, दीन जिसे शीयत कहते हैं, जिसे तशय्यो कहते हैं, वो तो दीन यही है। कहने लगे फिर हम में तुम में क्या फ़र्क है। हमने कहा फ़र्क तो दीन में कुछ नहीं है, अलबत्ता एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कहने लगे कौन सा फ़र्क। हमने कहा हम बेचारे शिया ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद इस्लाम की तारीख गलत रास्ते पर मुड़ गई, इस्लाम की तारीख गलत रास्ते पर मुड़ गई, जब से आज तक इंसानियत को चैन नहीं मिला है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि इंसान का बेगुनाह इंसान का खून ज़मीन पर न बहाया गया हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि किसी का घर न उजाड़ा गया हो, कोई ज़माना ऐसा नहीं गुजरा है कि बस्तियां न जलाई गई हों, कोई ज़माना ऐसा नहीं गुजरा है कि तलवारें न चली हों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि किसी गरीब औरत का बेटा न मारा गया हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि नन्हे बच्चे यतीम न बनाए गए हों। हम ये कहते हैं कि उसके बाद तारीख जो चली वो गलत रास्ते पर चली, इस पर आप लोग खफा होते हैं, इस पर आप लोग खफा होते हैं। हम आपसे कहते हैं आप हमको बता दीजिए वो दिन, कम से कम एक हफ़्ता ऐसा बता दीजिए पैगंबर इस्लाम के बाद तारीख का, एक हफ़्ता जो सुकून से मुसलमानों ने गुजारा हो, جب مسلمانوں کا خون زمین پر نہ بہا ہو اور قوموں کو چھوڑ دیجئے. اور قوموں کے لیے تو اسلام نے دعویٰ کیا تھا اور مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کرو, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مستضعفین ہیں دنیا کے ان کی حفاظت کرو, جو دنیا میں بے کس بنا دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کرو, جو جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی حفاظت کرو. ہم ان کی حفاظت کیا کریں گے, اپنی ہی حفاظت نہیں کر پائے. کوئی ایک ہفتہ بتا دیجیے بابری مسجد ٹوٹنے تک. اسی زمانے میں ایک مہینے دو مہینے پہلے بابری مسجد ٹوٹی تھی, کہ بابری مسجد ٹوٹنے تک ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ تاریخ غلط راستے پر چل رہی ہے. اور جب غلط راستے پر چل رہی ہے تو جس طرح ٹرین پٹری سے جب اترتی ہے تو کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہتی, وہی حال مسلمانوں کا ہے. نہ حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں, نہ تفسیریں اپنی جگہ پر ہیں, نہ روایتیں اپنی جگہ پر ہیں. ہر جگہ آلودگی گھسی ہوئی ہے, ہر جگہ جھوٹ گھسا ہوا ہے, ہر جگہ کز گھسا ہوا ہے. کہنے لگے کہتے تو ٹھیک ہو تم, اب آگے سب سن رہے تھے, وہ ذرا بے تکلف سے کہنا کہتے تو ٹھیک ہو تم, اس لیے کہ کون کہہ سکتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر کا دامن چھوڑ دیا مسلمانوں نے, اس لیے یہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہی بات ہم کہتے ہیں تو آپ خفا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر کا دامن چھوڑ دیا اس لیے مصیبت میں گرفتار ہیں. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول کا نے جو راستہ دکھایا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم جب کہہ دیتے ہیں تو خفا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ تاریخ کا وہ صحیح راستہ کیا تھا. ہم نے کہا آپ اگر برداشت کر لیں تو اس جملے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا جواب نہیں ہے. پیغمبر نے جو راستہ نکالا تھا, اللہ نے مسلمانوں کے تاریخ کے لیے جو راستہ طے کیا تھا, وہ غدیر سے نکلتا تھا, ثقیفہ سے نہیں. درود دے دیجئے. اور گاڑی جب پٹری سے ہٹ گئی تو اب آپ کو کہنی ہی پڑے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری حدیثیں غلط ہیں. پرویز صاحب انہیں پیدا ہوئے, وہ ساری حدیثیں غلط ہیں. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ راستے سے وہی نہیں ہٹیں گے, خود ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں بھی. تو میں نے ان کو بند تو نہیں سنایا لیکن آپ کو سنا دے رہا ہوں اپنا اسی موقع کا, کہ صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے, صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے, حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے, فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے, کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے. ثقیفہ مر چکا لیکن غدیر زندہ ہے. درود تو بھیج دیجیے. خوش ہو گئے عزیز علی گرہ میں. ابھی قبلہ مجاہد صاحب, مولانا مجاہد صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہم کو تو اس راستے پر چلنا ہے جو پیغمبر کا راستہ ہے, جو پیغمبر کا راستہ ہے. دیکھیے میں کئی بجے آیا ہوں ممبر پر, بتا دیجئے. بہت دور ہے گھڑی, مجھے دکھائی نہیں دیتی. جی ساڑھے نو, میں 9:30 بجے بیٹھ گیا ہوں. اس وقت کئی بجے ہیں؟ 9:40. ہاں تو عزیز علی گرہ میں ایک نعرہ سلوات بلند کر دیجیے. ہمارے اندر اس کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ خود اپنے اوپر بھی تنقید کرنے کی ہمت کریں. آپ پر تو میں تنقید نہیں کرتا, خود اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں. میں قطعہ سنا دے رہا ہوں, ایک قطعہ سنا دے رہا ہوں, بہت عام ہے, ہو سکتا ہے سنا ہو آپ نے, کہ امانت دار آیات جلی کہنا ہی پڑتا ہے, امانت دار آیات جلی کہنا ہی پڑتا ہے, پیغمبر کا وسیع رب کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناسے جو لگ جاتی ہے ٹھوکر, یا علی کہنا ہی پڑتا ہے. اللہ 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 الل देखा ना आपने, मगर अब एक सवाल मैं अपने नौजवानों से करता हूँ, अजीजाने गिरामी ठोकर लगी कैसे अगर हम अली के रास्ते पर हैं? जरा बता दीजिए, अली के रास्ते पर ठोकरें हैं क्या? अली के रास्ते पर ठोकरें हैं? कहिए नहीं है ना, ठोकर कहाँ वहाँ है? इसका मतलब है कि हम बहके हैं उस रास्ते से, जो लगी ठोकर अभी उनका करम है हमको फिर सीधे रास्ते पर पहुंचा दें संभाल के। वो मुश्किल कुशा हैं, वो उकड़ा कुशा हैं, हम इसीलिए आवाज़ देते हैं, मगर ये ठोकर लगना इस बात की दलील है कि हम चाहे लम्हे भर के लिए अलग हो गए हैं, चाहे लम्हे भर के लिए अलग हो गए हैं। तो अजीज़ाने गिरामी, बस मेरे पास वक्त नहीं है, 40 मिनट में पढ़ चुका हूँ और मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचना है। फिर इंशाल्लाह कल बहुत सी बातें रह गई हैं इस सिलसिले में। मौलाना ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमें पैगंबर के रास्ते पर चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम पैगंबर जैसे बने, कोशिश करनी चाहिए कि हम नबी जैसे बने। जब इतनी कोशिश करेंगे हम तो नबी तो नहीं बन सकते, मगर करीब होते चले जाएंगे। हमारे यहाँ के एक आलिम दीन थे, उन्होंने अपने किसी शागिर्द से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा बन जाऊँ उस्ताद, जैसे आप हैं वैसा बन जाऊँ। तो हंस के कहने लगे बन चुके तुम। कहा क्यों? कहा मैं जब पढ़ने के लिए आया था तो ये तय करके आया था कि जितना इल्म अली इब्ने अबी तालिब के पास था मैं उतना इल्म हासिल करूँ, और घटते घटते यहाँ रह गया, घटते घटते यहाँ रह गया। जब वहाँ सोचोगे तो यहाँ पहुँचोगे। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम जो है, हमने अब हमारी अपनी कौम पर तनकीद कर रहा हूँ अजीज़ाने गिरामी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इससे जो लफ्ज़ें बदली हुई हैं, दो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज़ है असातीर और एक लफ्ज़ है उसवा। एक लफ्ज़ है, आप साहबान नज़र हैं जानते हैं, असातीर और उसवा। असातीर का मिजाज क्या है? सुनने में बड़ा मज़ा आता है, फला हवा में उड़ रहे थे, फला ने समंदर के नीचे तह में गए और जानवरों को मार दिया, फला पूरा पहाड़ उठा लाए, फला पूरा पहाड़ उतार लाए, फला कुएं में उतर गए, सारे जिंदातों को कत्ल कर दिया। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है, ऐसी कहानियाँ ऐसे किस्से सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो असातीर का मिजाज क्या है जिसे सुनने में मज़ा आए? उसवा किसे कहते हैं? उसवा कहते हैं जिसे देख के वैसे ही बनने की कोशिश की जाए, उसवा कहते हैं जैसा मनुष्य की तरह बनने की कोशिश की जाए। जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं उसी रास्ते पर हम भी चलेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी हम भी करेंगे। तो उसवे का ताल्लुक अमल से है। अब आप बताइए कि अल्लाह ने मोहम्मद अली हसन और हुसैन हमारे आइम्मे मासूमीन को उसवा बनाया है या साथी? एक सवाल है अपने जहन में सोचते रहिए, उसवा बनाया है या असातीर? कुरान तो सीधे सीधे कहता है ये तुम्हारे लिए उसवा हैं, ये तुम्हारे लिए उसवा हैं। और दूसरे मजाहिब जो कहानियाँ सुनाते हैं, कुरान ने कहा ये सब असातीरुल अव्वलीन है, इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि असातीर का मिजाज क्या है और उसवा का मिजाज क्या है, मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। फिर इंशाअल्लाह कल बाकी बातें, और इस सिलसिले में बहुत सी बातें रह गई हैं। तो पैगंबर इस्लाम की जब आँख बंद हुई तो तारीख़ ने अपना रुख फेर लिया, तारीख़ ने अपना रुख फेर लिया। कभी आप सोचिए थोड़ी देर कि पैगंबर इस्लाम के बाद फातिमा जहरा इतना रोती क्यों थी? मुसल्ले पर बैठी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, चक्की पीस रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, यतीमों को के घर रोटियां पहुंचाने के लिए रोटियां पका रही हैं, रोए चली जा रही हैं, रोए चली जा रही हैं, साहिल का सवाल पूरा कर रही हैं, रोए चली जा रही हैं। इतना रो क्यों रही थी? गिरिया जहरा मशहूर हो गया, अल्लाह में अकबाल ने कई जगह गिरिया जहरा का जिक्र किया है। ये गिरिया जहरा क्यों? बाप के लिए रो रही थी कि बाप का इंतकाल हो गया है? इंतकाल होना अहले बैत में कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, मौत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है मौत की उस ख़ानदान के सामने जिसके मुंह से आला को کہ گلے پر خنجر رکھ دیا گیا ہو اور اللہ نے بچا لیا ہو, اس کے لیے موت کیا ہے؟ جو وہاں سے گزر چکا ہے, موت کا پیغمبر کے مر جانے کا غم تو نہیں ہے, پیغمبر کی جدائی کا غم ہوگا. دنیا نے یہی کہا کہ پیغمبر کی جدائی کا غم تھا. جدائی کا کیا غم؟ پیغمبر نے کہا تھا سب سے پہلے تم اس سے آ کے ملو گی, اور پھر جدائی وہ جانتے تھے کہ دنیا سے گئے ہیں, مقام محمود پہ ہیں, یہاں اذیتیں تھیں, وہاں چلے گئے ہیں, اللہ کی نعمتوں میں ہیں. اس میں گریہ تو پھر روتی کیوں تھی فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی؟ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی, نگاہ بصیرت بہت دور تک جاتی تھی. فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ تاریخ نے اپنا راستہ بدل لیا ہے, اب نہ جانے کتنے گھر جلائے جائیں گے غریبوں کے, نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوں. فاطمہ دیکھ رہی تھی کہ مسجد کوفہ خون سے رنگین ہو جائے گی. فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ حسن مشتبہ کے کلیجے کے ٹکڑے تش نکلیں گے. فاطمہ یہی نہیں, جتنے غریبوں کا گھر جلایا گیا ہے, جتنے غریبوں کا گھر لوٹا ہے, فاطمہ زہرا ضرور دیکھ رہی ہوں گی. امامت کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں, بہت دور تک جاتی ہے, اس دیوار تک بھی پہنچی ہوں گی جس میں جو شیعوں کے گارے سے اٹھائی گئی ہے, ان دیواروں تک بھی پہنچی ہوں گی جس میں بے گناہوں کو سنوا دیا گیا ہے. اور کربلا, کربلا تک تو ضرور پہنچی ہوں گی. فاطمہ کی نگاہیں بس بلک بلک کے, نبی کی بیٹی, اکلوتی بیٹی, بلک بلک کے روتی ہے. جب تک زندہ رہی 90 دن تک روکتی رہی, روتی رہی, علی کے گرد اپنے آنسوؤں کا حصار کھینچ دیا, علی کو بچا لیا. بس سوگوارا نے مزدوم, دوسری محرم ہے, میرا ذہن کربلا میں پہنچ چکا ہے, آپ کو بھی کربلا میں لے جانا چاہتا ہوں. حسین قافلہ کربلا میں پہنچا, ناقے روک دیے گئے. ابوالفضل عباس نے اس ناقے سے خیمے اتارے جس پہ رکھے ہوئے تھے, اتارنے کے بعد خیمے لگائے گئے, چاروں طرف انصار کے خیمے لگے, بیچ میں اولاد فاطمہ اور اولاد علی کے خیمے لگے, سب کے بیچوں بیچ میں ثانیہ زہرا کا خیمہ تھا, ایک مرکزی خیمہ. خیمہ لگ گیا, میدان کیسا تھا, دور تک کہیں کوئی درخت نہیں تھا, دور تک کہیں کوئی پیڑ نہیں تھا, کہیں روئی نہیں تھی, کہیں گھاس نہیں تھی, بالکل وہی منظر تھا, بالکل وہی منظر تھا جیسا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جہاں چھوڑا تھا, وادیے غیر ذی ذرا بے گیا صحرا, جہاں کچھ بھی نہیں. مگر ذرا دیکھیے امام کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں اور کس طرح فیصلہ کرتی ہیں. اگر کوئی پوچھتا فاطمہ کے لال اس صحرا کا کیوں انتخاب کیا ہے, اس صحرا کا کیوں انتخاب کیا ہے, تو شاید جواب دیتے کہ اس لیے انتخاب کیا ہے ایسے میدان کا کہ جہاں تاریخ کے لیے کھلی ہوئی نگاہیں پوری وضاحت سے ان گلوں کو بھی پہچان سکیں جو 3 دن کے سوکھے ہوں گے, اور ان خنجروں کو بھی پہچان لیں کہ جو ان گلوں پر جل رہے ہوں گے, جہاں ایک ایک زخم دنیا کے سامنے ہو, جہاں نہ قاتل چھپ سکے نہ مقتول چھپ سکے. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں راویوں نے سب پر پردے ڈال دیے ہیں, روایتوں کی بھرمار کر کے. سمجھ میں نہیں آتا احد میں کون بھاگا تھا, کون نبی کے ساتھ تھا, سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کا داد جس نے شہید کیا تھا وہ کون تھا, نبی کا جسم پہ جو زخم آیا وہ کون تھا. حسین نے ایک ایسے میدان کا انتخاب کیا ہے فاطمہ کے لال نے, ایسے کہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کوئی چیز چھپی نہیں ہے. مرنے والا, مارنے والا, خون کے ایک قطرے دور سے گنے جا سکتے ہیں, کہیں کوئی پردہ نہیں, کہیں کوئی اوٹ نہیں. اللہ اللہ, حسین نے سب کو بے بس کر دیا, سب کو بے بس کر دیا. اب نہ راویوں کی کچھ چلتی ہے کربلا کے معاملے میں, نہ محدثین کی کچھ چلتی ہے, نہ روایتیں گڑھنے والوں کی کچھ چلتی ہے. حسین نے وہاں اس قافلے کو پہنچا دیا. بس سوگوارا نے مظلوم خانے لگ گئے, ابوالفضل العباس آئے, جناب زینب کی محمل کا پردہ ہٹایا گیا, ایک بازو علی اکبر نے تھاما, ایک بازو عباس نے تھاما. زینب کو لے گئے, لے جا کے خیمے میں بٹھا دیا. شام ہوتی چلی جا رہی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اندھیرا رفتہ 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 بڑھ رہا ہے. مصلے بچھ گئے, بچھے کہاں جلتی ہوئی زمین پر, بیٹھ گئے, نماز مغربین ادا کی گئی. علی اکبر نے ابھی اذان نہیں دی ہے, اذان دینے والے دوسرے صحابی تھے, انہوں نے اذان دیا. یہ پہلی رات ہے, اس صحرا میں پہلی رات ہے, اس مقتل میں پہلی رات ہے. ایک ہولناک صحرا ہے کہ تا حد نظر نہ کوئی درخت نظر آتا ہے نہ کوئی پیڑ. رات بڑھتی جا رہی ہے, نماز سے فراغت ہوئی. نماز پڑھنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر انصار حسین جو ساتھ میں آئے تھے, ابھی بہت سے آنے والے تھے جو ساتھ میں آئے تھے, وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. شہزادیاں, بیویاں, سیدانیاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رات جب زیادہ ہو گئی تو زینب کے خیمے سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. بس زینب کے رونے کی آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ عباس بھی بے چین ہو گئے, علی اکبر بھی بے چین ہو گئے, اون محمد بھی بے چین ہو گئے, قاسم بھی بے چین ہو گئے. تڑپ کے حسین اٹھے, آہستہ آہستہ چلے, بہن کے خیمے میں پہنچے. پہنچتے ہی آواز دی, زینب رونے کا سبب کیا ہے, تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا بڑا ہولناک جنگل ہے, بڑا ہولناک جنگل ہے. حسین نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا مجھے ایسا لگا کہ جیسے پشت خیمہ پر کوئی مظلوم ماں رو رہی ہے, اور ایسا رو رہی ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ کوئی اپجلی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے. امام حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا, کہا زینب تم نے پہچانا نہیں اس آواز کو؟ کہا بھیا میں نے آواز تو نہیں پہچانی. کہا وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز رہی ہوگی. کہا اما کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اس لیے رو رہی ہیں کہ اس جنگل میں نبی کا چمن اجڑ جائے گا, فاطمہ کا گلشن برباد کر دیا جائے گا, کوئی نہ علی اکبر رہ جائیں گے, نہ علی نہ عباس رہ جائیں گے, نہ علی محمد باقی رہیں گے. میں لاشیں اٹھا اٹھا کے لاؤں گا. بس تڑپ گئی علی کی بیٹی, تڑپ کے کھڑی ہو گئی. کہا بھیا زینب زندہ نہ رہے گی اگر عباس کو کچھ ہو گیا, زینب زندہ نہ رہے گی اگر علی اکبر کو خراش لگ گئی, زینب کی زندگی رہ نہ جائے گی اگر میرے گود کے پالے پالوں کا خون زمین پر ٹپکا. بھیا یہاں سے میرے بچوں کو لے کے کہیں اور چلے چلو, یہ بڑا ہولناک جنگل ہے, بڑا خطرناک جنگل ہے. زینب حسین نے کہا زینب کیسے چلے یہاں سے, چاروں طرف یزید کی فوجیں گھیرے ہوئے ہیں, پہرا پڑ رہا ہے, کوئی راستہ نہیں. تڑپ گئی. تڑپ کے بہن نے بھائی سے کہا بھیا کوئی ایسی صورت نکالیے کہ میرے گود کے پالے بچ جائے, شہید ہونے سے بچ جائے, کوئی صورت نکالیے. حسین نے کہا زینب بس ایک صورت ہے, نہ علی اکبر کو کچھ ہوگا, نہ عباس کو کچھ ہوگا, نہ قاسم کو کچھ ہوگا. علی کی بیٹی خوش ہو گئی, حسین کے قریب آ گئی, کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بھیا بتائیے وہ صورت اپنا لیجئے تاکہ میرے گود کے پالے بچ جائے, فاطمہ کا چمن تاراج نہ ہو, علی کا گلشن اجاڑا نہ جائے. حسین نے کہا زینب اب ذرا سن لو وہ شرط کیا ہے, عباس بھی بچ جائیں گے, علی اکبر بھی بچ جائیں گے, میں اتنا کرنا ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں, بس میرے نانا کا دین بچ جائے گا, مر جائے گا, مٹ جائے گا, حسین زندہ رہے گا, عباس زندہ رہیں گے. علی زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی. کہا بھیا کیا میرا امتحان لے رہے ہو؟ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے, میں اپنے نانا کے دین کو مٹنے نہ دوں گی. حسین نے کہا زینب تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کہا بھیا کیا ہوگا؟ کہا بوڑھا باپ جوان کا جنازہ اٹھا کے لائے گا. زینب نے کہا بھیا میں سہارا دوں گی. حسین نے کہا زینب اور محمد خون میں ڈوب کے آئیں گے. زینب نے کہا بھیا میں شور کا سجدہ ادا کروں گی. حسین نے کہا عباس کے شانے خطا ہو جائیں گے. زینب نے کہا بھیا پلم اسلام کا اٹھانے والا جب کوئی نہ ہوگا تو زینب اپنے ہاتھوں سے وہ پرچم بلند کرے گی. حسین نے کہا 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر بنا
लगानी पड़ेगी। धर्म ने कहा भैया मैं आपको सहारा दूंगी। हुसैन ने कहा वो वक्त भी आएगा, बहन देख रही होगी भाई के गले पर खंजर चल रहा होगा। जैनब ने कहा मुझे ये भी गवारा। वह एक मर्तबा हुसैन ने जैनब के बाजू की तरफ देखा और खामोश हो गए। जैनब ने कहा भैया मेरे बाजू को देख के क्यों खामोश हो गए। कहा जैनब इसके आगे न पूछो। कहा भैया बताइए। कहा जैनब तेरी कलाइयों में रस्सी बंध जाएगी। जैनब ने कहा भैया मैं बंदी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही व सैयदी व मौलाई, पालने वाले हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सैयदा में जगाए ना। पालने वाले जो मोहताज है, जो ज़ियारत है उनकी तमन्ना पूरी है, जो मखरूज है उनका कर्ज अदा हो। पालने वाले हमारी ये कौम और हमारे ये बच्चे, हमारे ये नौजवान जो हमारे सामने हैं, इन्हें दीन का इतना शऊर दे दे, मज़हब का इतना इल्म दे दे कि दूसरी कौमों के दरमियान वो दीन अहले बैत के तारुफ का ज़रिया बन सके, ये बता सकें दुनिया को कि वो इस्लाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे उसकी हकीकत शक्ल ये है। पालने वाले हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी इस आने वाली नस्लों में मुंतकिल न होने पाए। पालने वाले हमारे घरों को, हमारे दिलों को, हमारे अज़ा खानों को अपनी याद और ज़िक्र अहले बैत, याद अहले बैत से आबाद रख। पालने वाले यही हमारा आखिरी सहारा है, यही अज़ाए हुसैन। हुसैन के पास करबला के अलावा कुछ नहीं था इस्लाम को बचाने के लिए, और हमें इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है हुसैन की आज़ादारी के अलावा। पालने वाले इसी आज़ादारी की हिफाजत कर, गैरों से भी हिफाजत कर और अपनों से भी हिफाजत कर। पालने वाले जो पूरी आज़ादारी को मिटा देना चाहते हैं उनसे भी इस आज़ादारी की हिफाजत कर, जो उसकी शक्ल बदल देना चाहते हैं मालिक उनसे भी इस आज़ादारी को बचा ले। इसलिए कि हमारी कौम के पास, हमारी कौम के दामन में इसके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मातम हुसैन।